بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهم يا سلف شريعة كي ترازو بر يا فهم يا سلف کہ شرعی حیثیت کے تعلق سے ہم بات کر رہے تھے. پچھلی نشست میں مقدمے کے طور پر فہم سلف کی اہمیت اور ایک تاریخی پس منظر بیان کیا تھا تاکہ ہمیں پتہ چلے ہم کیا بات کرنے جا رہے ہیں. فہم سلف سے مقصد کیا ہے؟ عمومی طور پر، اجمالی طور پر فہم سلف کا کس نے انکار کیا، کیوں انکار کیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا. پچھلے درس انہیں چار پوائنٹ کے ارد گرد گھوم رہا تھا. میں اللہ تعالی سے امید کرتا ہوں کہ جن ساتھیوں نے اس درس میں شرکت کی یا انہوں نے سنا، ان کو ان باتوں کا علم ہو چکا ہوگا. اگر کوئی بھی ابہام باقی رہتا ہے تو آپ درس کے بعد پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ سلسلے وار دروس ہے جس میں ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ فہم سلف کی حقیقت کیا ہے، شرعی حیثیت کیا ہے، کوئی اہمیت ہے بھی یا کوئی بھی نہیں ہے. جیسے میں نے بیان کیا کہ اس میں تین قسم کے لوگ موجود ہیں، افراد کرنے والے، تفرید کرنے والے اور اعتدال کا راستہ اختیار کرنے والے، انصاف کا راستہ اختیار کرنے والے. اور اس نے بھی میری بات سنی پچھلے درس میں اور آج کے درس میں بھی اور آئندہ دروس میں بھی، وہ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہو ہے کس گروہ میں، اپنا محاسبہ کریں. میرا اصل مقصد دروس سے یہ ہے، نمبر ایک، کہ ہمیں پتہ چلے، علمی دروس سے پتہ چلے کہ سلف کون ہے، فہم کے کیا میں، جیسے آج کی طرف میں تفصیل بیان کروں گا انشاءاللہ. اور پھر اس موضوع پہ ہم کیوں بات کر رہے ہیں، کیوں غلط فہمی کا ہم جواب دے رہے ہیں. بعض کے نزدیک یہ بدعت ہے اور ان نسبت اپنی کرتے اہل حدیث کی طرف بھی ہم کہہ لیں ہم اہل حدیث ہیں اور علماء میں ان کو شمار ہوتے کہا جاتا ہے. چل ہم اپنا محاسبہ کرتے ہیں، اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں، فہم سلف کے بارے میں کیا جانتا ہوں. جب تک ہم کسی چیز کے بارے میں جانیں گے نہیں، اس کے بارے میں کیا بات کر سکتے ہیں. مفتی جب فتویٰ دیتا ہے تو پہلے معاملے کا تصور کرتا ہے اپنے ذہن میں کہ مسئلہ کیا ہے، پھر دلائل کی روشنی میں پھر وہ فتویٰ جا کے دیتا ہے. اب تو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ فہم سلف بدعت ہے یا ضروری نہیں ہے یا حجت نہیں ہے، مختلف الفاظ ہیں. اور سب سے خطرناک لفظ بدعت والا یہ، جس کی وجہ سے ہم نے یہ سلسلہ وار دروس شروع کیے ہیں تاکہ ہم، میں، آپ اور آپ اور آپ اور ہم سب اس مسئلے کو بہترین طریقے سے سمجھنے کی کوشش تو کریں. سنتے آ رہے ہیں فہم سلف، سنتے آ رہے ہیں. بعض لوگ غلو کا راستہ اختیار کر چکے ہیں، اندھی تقلید کر بیٹھے. بعض لوگ پھر غلو کا راستہ اختیار کر چکے، بدعت قرار دے دیا. حق نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، حق درمیان میں ہوتا ہے ہمیشہ. میں نے کئی مثالیں دی پچھلے درس میں، تاریخی پس منظر ہیں. آئیے دیکھتے ہیں آج کے درس میں فہم سلف سے مراد کیا ہے. آج کے درس میں ہم تعریف جاننے کی کوشش کریں گے اس جملے کی، فہم سلف. فہم کا کیا معنی ہے؟
سمجھ.
ابھی پتہ چلتا ہے. صرف سمجھے، سمجھ سے کچھ زیادہ بھی ہے یا کچھ کم ہے. یہ تو ترجمہ ہے نا، میں ترجمہ نہیں پوچھ رہا ہوں. ترجمہ سب کو آتا ہے، فہم سلف ہے. تو پھر فقہ کیا ہے؟ پھر علم کیا ہے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں، ترتیب سے سیکھتے ہیں کچھ. فہم کا کیا معنی ہے؟ نمبر ایک. نمبر دو، سلف کا کیا معنی ہے؟ نمبر تین، فہم سلف کا کیا معنی ہے؟ یہ لفظ ہے نا، دو لفظ ہیں اور دو لفظوں سے تین الفاظوں پر ہم بات کریں گے. فہم کسے کہتے ہیں؟ سلف کا کیا معنی ہے اور فہم سلف کا کیا معنی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں فہم کسے کہتے ہیں. لفظی معنی فہم کا عربی زبان میں فہم کا معنی ہے معرفتک بشیء. لسان عرب میں کہتے ہیں الفہم معرفتک بشیء، کسی چیز کو جاننا فہم کہا جاتا ہے. مختار الصحاح میں فہم فہم شیء ای علمہ، تو لفظی معنی علم اور فہم کا ایک جیسا ہے، جاننا سمجھنا پرکھنا. اچھا معجم الوسیط میں الفهم معنی حسن تصور المعنی، معنی کو بہترین طریقے سے جاننا، صرف معنی کو جاننا نہیں، معنی کو بہترین طریقے، حسن تصور المعنی بہترین طریقے سے جاننا. والفهم جودة استعداد الذهن للاستنباط، یہ ایک ایکسٹرا معنی ہے کہ ذہن کی کوالٹی جودة استنباط کرنے کے لیے ذہن کی تیاری اور اس کی کوالٹی مسائل کو استنباط کرنے کے لیے. معجم الرائد میں فهم المعنى یعنی علمه عرفه احسن تصوره، تو یہ سارے ملتے جلتے الفاظ ہیں. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ لفظی طور پہ اور اصطلاحی طور پہ فہم کا معنی ہے، السلام علیکم و رحمۃ اللہ، اچھے طریقے سے جاننا سمجھنا اور استنباط کرنا، جس میں جاننا سمجھنا استنباط کرنا. فہم کا قرآن اور سنت میں کیا معنی ہے؟ شرعی معنی بھی آپ کہہ سکتے ہیں. کیا قرآن مجید میں فہم کا لفظ موجود ہے کہ نہیں؟ یہ حدیث میں فہم کا لفظ آیا ہے کہ ایسے ملتا جلتا لفظ کو آیا ہے کہ نہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة الانبیاء آیت نمبر 78 اور 79 میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وداود و سلیمان اذ یحکمان فی الحرث اذ نفشت فیہ غنم القوم وکنا لحکمہم شاہدین ففہمناها سلیمان وکلا آتینا حکما وعلما وسخرنا مع داود الجبال یسبحن والطیر وکنا فاعلین. الشاہد ففہمناها سلیمان، ہم نے سلیمان علیہ السلام کو فہم عطا فرمایا، انہیں فہم سے نوازا، ہم نے انہیں سمجھایا اور دونوں کو آتینا حکما و علما، ہم نے عطا کیا حکم اور علم. کتنی خوبصورت نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی اپنے پیاروں پر. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، معروف حدیث. تین لفظ ہیں، دو لفظ آیت کریمہ میں ہے، ایک لفظ حدیث میں ہے. دو لفظ کون سے ہیں؟ آیت کریمہ میں فہم ففہمناه سلیمان، اور علم وکلا آتینا حکما وعلما. تو ان کا معنی کیا ہے؟ اگر علم اور فہم ایک ہی چیز ہے تو پھر آیت کریمہ دونوں کو الگ الگ کیوں بیان فرمایا ہے؟ کیا علم اور فقہ اور فہم ایک ہی چیز ہے، کوئی فرق بھی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والفقہ اخص من الفہم، فقہ جو ہے وہ فہم سے زیادہ مخصوص معنی کی دلالت کرتا ہے. وهو فهم مراد المتكلم من كلامه، فہم فقہ کا معنی ہے کہ جب کوئی شخص بات کر رہا ہوتا ہے اس کی مراد کے معنی کو پا لینا کا نام فقہ ہے، اسے فہم بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وهو فهم مراد المتكلم من كلامه، وهذا قدر زائد على مجرد فهم وضع اللفظ في اللغة، لغوي لفظي معنى سے زیادہ معنى پایا جاتا ہے فقہ کے لفظ میں اور فہم کے لفظ میں. یہ اعلام موقعین نے امام القرآن رحمۃ اللہ علیہ بیان فرمایا. تو اس سے کیا مراد ہوا؟ فہم سے مراد ہے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیاروں صلی اللہ علیہ وسلم کے مراد کو جان لینا. اللہ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے، صحیح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا مراد ہے، ان الفاظوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے کیا ہیں، کیا بیان فرمانا چاہتے ہیں. اور اس سے یہ ثابت ہوا کہ صرف لفظی معنی جان کر آیت کا یا حدیث کا اور اسے دین بنا لینا کافی نہیں ہے، بلکہ یہ ضروری جاننا کہ شرعی معنی کیا ہے. اور یاد رکھیں ایک یہ بھی حقیقت ہے کہ فہم سمجھ کے اعتبار سے دو لوگ برابر نہیں ہیں، تفاوت ہے. علامہ عبد القیم رحمۃ اللہ علیہ مدارج السالکین میں فرماتے ہیں امت کے متفاوت مراتب ہیں فہم کے اعتبار سے. کون سا فہم؟ الفہم عن اللہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا یحصیہ الا اللہ، جس کے احساس اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. میری اور آپ کی فہم اور آپ کی ان کی فہم برابر ہے کیا؟ کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. فرماتے ہیں اگر لوگوں کے افہام برابر ہوتے تو پھر علماء بھی سارے برابر ہوتے، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی سلام رحمۃ اللہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو فہم کی خصوصیت سے نہ بیان فرماتے. اگر علماء سارے ایک جیسے ہوتے، فہم برابر ہوتے تو علم برابر ہوتا، علم برابر ہوتا پھر اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے کیوں فرمایا ففہمناها سلیمان؟ اگرچہ دونوں پر اللہ تعالیٰ نے حکمت، علم اور حکمت کی نعمت سے بھی اللہ تعالیٰ نوازا ہے دونوں پر، لیکن فہم کی بات الگ سے کیوں بیان فرمائی؟ اور فرماتے ہیں سیدنا عمر بن خطاب نے سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں جب ان کو خط لکھا، الفہم الفہم، کہ سمجھو سمجھو، سمجھنا بہت ضروری ہے. کس کو سمجھو؟ قرآن و سنت کو سمجھو اور کیا؟ نصوص کو سمجھو. الفہم الفہم فیما ادلی الیک. حسین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حسین علی کی معروف یہ روایت ہے کہ آپ کو کیا دیا گیا ہے، جیسے آگے میں تفصیل بیان کروں گا کیا ملا ہے، آپ سے کچھ آپ کو لوگوں کے کچھ چھوڑا ہے؟ فرماتے ہیں ایک تو قرآن مجید ہے، پھر فرماتے ہیں الا فہما یؤتیہ اللہ عبدا فی کتابہ، قرآن مجید ہے اور فہم ہے، تو قرآن یہ کافی نہیں ہے، سبحان اللہ، فہم بھی ہے، اس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. اب ہمارے پاس تین لفظ ہیں، علم ہے، فہم ہے اور فقہ ہے. ان دونوں میں کوئی فرق ہے معنی میں یا کوئی فرق نہیں ہے؟ ایک قاعدہ یاد ہے کسی کو؟ ایک قاعدہ اکثر بیان کرتے ہیں الفاظوں کے جب قواعد بیان کرتے ہیں، بعض ایسے لفظ ہیں اذا اجتمع افترق واذا افترق اجتمع، دو لفظ اگر جدا جدا ہوں تو دونوں کا معنی ایک ہوتا ہے، اگر ایک ساتھ بیان کیا جائیں تو دونوں کا معنی مختلف ہوتا ہے. اس کی مثال المسکین والفقیر یا الفقیر والمسکین، کوئی فرق ہے دونوں میں کہ نہیں ہے؟ فرق ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما الصدقات للفقراء والمساکین، تو کیا فقرا مسکین ایک چیز ہے دونوں یا دونوں میں فرق ہے؟ اگر ایک چیز ہوتا تو پھر انما نہ فرماتے شروع میں. انما سے صیغۃ الحصر ہے, آٹھ قسم کے لوگوں کا ذکر ہوا ہے, تو یہاں پر معلوم ہوتا تھا فقراء اور ہیں, مساکین اور ہیں. لیکن جب قسم کے کفارے کے تعلق سے بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, فَإِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ, دس مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. وہاں فقیر کا لفظ نہیں ہے, تو کیا مسکینوں کو دیں فقیروں کو نہیں دیں گے؟ دس مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے, دس فقیروں کو کھانا کھلانا جائز نہیں ہے کیا؟ تو مسکین میں فقیر بھی شامل ہو گیا, کیونکہ الگ سے مسکین کا لفظ ہے, فقیر بھی شامل ہو گیا. جب دونوں ایک ہی نص میں ایک ساتھ بیان کیا جاتے ہیں تو اس مطلب دونوں کا معنی جدا ہے. ٹھیک ہے, فقیر کے تعلق سے کہا جاتا ہے وہ جس کے پاس کچھ نہیں, یا جس کے پاس اس کی ادھوری ضرورت سے کم پیسہ اور ضرورت کی چیزیں موجود ہیں. اور مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ ہے لیکن اس کی ضروریات پوری نہیں ہوتی, اس کی ضرورت سے کم اس کے پاس موجود ہے. بہرحال تو اب دیکھتے ہیں علم فہم اور فقہ کے تعلق سے, اگر الگ الگ بیان کیے سب کا معنی ایک ہے, اگر ایک ساتھ بیان کیے جائیں تو پھر ان کا معنی میں فرق ہوتا ہے. ففہمناہ سلیمان وکلن آتینا حکما وعلما, ایک ساتھ بیان ہوئے کہ نہیں, فہم اور علم, اس کا مطلب ہے فہم جو ہے وہ علم سے زیادہ ہے, جیسا کہ امام رحمۃ اللہ نے بیان فرمایا ہے, فہم علم سے زیادہ. علم جیسے کہتے کسی کو علم کہتے ہیں, ادراک الشیء علمہ علیہ ادراک جازمہ, کسی چیز کو اس کی حقیقت پر جانا یقین کے ساتھ, علم جاننا. فہم کیا ہوتا ہے؟ اس ادراک کو مزید سمجھ کر جاننا, جو بھی چیز اس چیز کے تعلق سے تعلق رکھتی ہیں ان کو بھی جاننا. اور فقہ کیونکہ اخص الفہم ہے, باریک بینی تک جاننا, باریک بینی کو جاننا فقہ جو ہے, یعنی باریک بینی تک جاننا, چھپے مسائل کو بھی جاننا فقہ میں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, من طلب العلم فلیدقق حتى لا يذهب دقيق العلم. سبحان اللہ, جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے پھر اسے بہترین طریقے سے چھپے مسائل بھی سمجھنے چاہیے. فلیدقق, اصول مسائل, اس مسائل کی تفصیل بھی جاننا چاہیے. حتى لا يضيع دقیق العلم, تاکہ جو دقیق علم ہے وہ ضائع نہ ہو جائے. اگر آپ کسی چیز حفاظت نہیں کرتے تو پھر اس کی بقا, ہر چیز بقا کب تک بقا ہے؟ کسی کوئی بھی چیز دیکھ لیں آپ, جب تک اسے محفوظ کیا جا رہا ہے اس کی بقا بھی موجود ہے. ہر چیز کی بقا اس کی حفاظت سے جڑی ہوئی ہے, اور علم کی بقا اس کی حفاظت سے ہے. سبحان اللہ, بڑا پیارا قول ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا. الغرض, اس کا معنی کیا ہوا؟ جب اللہ تعالیٰ فرماتے فعلم انہ لا الہ الا اللہ, کیا معنی اس کا؟ ساری چیزیں موجود ہیں, علم بھی ہے, فہم بھی ہے, اور فقہ بھی ہے. اس لیے کلمہ توحید کے تعلق سے معنی نہیں جانتے, صرف معنی بھی جانتے ہیں, ارکان بھی جانتے ہیں, شروط بھی جانتے ہیں, لوازمات بھی جانتے ہیں. یہ فقہ نہیں تو کیا ہے؟ بریک بین تک جانا ہے کہ نہیں؟ یعنی جو علم ہمارے پاس موجود ہے, جو غیبیات سے تعلق رکھتی وہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے, لیکن جو نصوص ہمارے پاس موجود ہیں ان کو اکٹھا کرنا اور ان کو جمع کرنے کے بعد یہ دیکھنا کہ کون سے ارکان ہیں, کون سے شروط ہیں, کون سی لوازمات کلمہ توحید کی. لیکن لفظ کیا؟ فعلم انہ لا الہ الا اللہ, تو اس میں ساری چیزیں شامل ہو گئی ہیں. علم اور فہم میں کیا فرق ہے؟ الشیخ العلام ابن عثیم رحمۃ اللہ علیہ کتاب العلم میں, یعرف تصنیف من کتاب العلم, تصنیف صفحہ نمبر 31 اور 32 میں فرماتے ہیں کہ فرق ہے علم اور فہم میں, اور اس کی دلیل یہی آیت کریمہ ہے, ففہمناہا سلیمان وکلا آتینا حکم و علم. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فضیلت بیان فرمائی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پر اس مسئلے میں. اور فضل کس چیز کی بنیاد پہ ہے؟ فہم کی بنیاد پر ہے. ففہمناہا سلیمان. اور یہ بھی ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تاکہ کسی کے ذہن میں داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی تنقیص نہ آئے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا کہ دونوں اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں نبی ہیں. اور پھر جب ایک نبی کے امتیاز اور برتری بیان فرما دی ہے فہم سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی تھا, پھر دوسرے نبی تاکہ تنقیص نہ ہو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ. سبحان اللہ, داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ بھی تسبیح کرتے تھے. پہاڑ تسبیح کرتے ہیں لیکن ہم نہیں سنتے, ہمیں نہیں پتا, لیکن داؤد علیہ السلام جانتے تھے. تاکہ دونوں کی جو برتری ہے برقرار رہے, دونوں کی فضیلت باقی رہے. سبحان اللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ, اور اس سے ہمیں یہ فائدہ ملتا ہے کہ فہم کی اہمیت ہے اور علم کافی نہیں ہے, صرف علم کافی نہیں ہے بغیر فہم کے. علم اور فقہ میں کیا فرق ہے؟ بعض آیات میں ہم دیکھتے ہیں لعلہم یفقہون, اور بعض لعلکم تعلمون لعلہم یعلمون. یفقہون اور یعلمون میں کیا فرق ہے؟ کیوں ایسے بیان کیا جاتا ہے؟ کبھی غور فکر کیا ہے؟ تو فہم, فقہ جو ہے یاد رکھیں علم سے زیادہ معنی کا حامل ہوتا ہے. علم کی ڈیٹیل فقہ سے پتہ چلتی ہے. میں فقہ کا لفظی معنی بتا رہا ہوں, فقہ کا وہ فقہ نہیں جو ہم عملی مسائل کے تعلق سے پھر تفصیل دلائل کو ہم بیان کرتے ہیں, وہ بات نہیں کر رہا میں. آپ میرے ساتھ رہیں اسی لفظی معنی میں تاکہ ہم پتہ چلیں بات کیا کر رہے ہیں. جب فقہ کی بات کرتے ہیں ذہن ہمیشہ فقہ کی طرف, طہارت کے مسائل, نماز کے مسائل, حج کے مسائل, ادھر نہ جائیں, اب ادھر رہیں. فقہ سمجھ کے تعلق سے ہم بات کر رہے ہیں. شیرازی فرماتے ہیں الفقہ فی اللغہ ادراک الاشیاء الخفیہ, مخفی چیزوں کو جاننے کو فقہ کہا جاتا ہے. اس لیے فقہی مسائل میں آپ دیکھتے ہیں کہ فقیہ جو ہے وہ دور کے مسائل بھی قریب کر لیتا ہے. بہرحال قرآن مجید میں بھی اللہ تعالی نے مختلف جگہوں پہ مختلف انداز بیان سے فرمایا ہے لعلہم یفقہون. اگر آپ غور و فکر کریں لعلہم یفقہون, اللہ تعالی وہاں پہ بیان فرماتے ہیں جہاں پر غور و فکر کی ضرورت پڑ جاتی ہے. کوئی دقیق معنی چھپا ہوا ہے, اب یہاں پر تمہیں غور و فکر کرنا ہے, تدبر کرنا ہے. جہاں پر یعلمون کی بات آتی ہے تو بات بالکل واضح سورج کی طرح روشن ہوتی ہے. فہم اور فقہ میں فرق میں بیان کر چکا ہوں. علامہ القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الفقہ اخص من الفہم, اور کسی شخص کی بات کرنے کی مراد کو جاننا فہم ہے تو اس مراد کی ڈیٹیل کو جاننا جو ہے وہ فقہ ہے. اور دین میں فقہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت میں سے ایک نعمت ہے جسے اللہ تعالیٰ چاہے عطا فرمائے, اور فہم بھی یاد رکھیں صحیح فہم بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہوتا ہے. ففہمناہا سلیمان, یعنی کہ ففہم سلیمان, نہیں انہوں نے خود نہیں سمجھا, تو صحیح سمجھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام اور احسان ہوتا ہے. کیونکہ عالم یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ میرے جیسا کوئی نہیں, میں بڑے دماغ والا ہوں, میں بڑے علم والا ہوں, مجھے بہت کچھ آتا ہے, تو میرے جیسا کوئی نہیں, ہرگز نہیں. ففہمناہا سلیمان, ہم نے سمجھایا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو. اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے. میری بہتری کہاں پہ، آپ کی بہتری کہاں پہ، ہم کیا جانیں. تو اللہ تعالیٰ جس کی بہتری چاہتا ہے اسے کس چیز سے نوازتا ہے؟ یفقہہ فی الدین، دین کی فقہ سمجھ عطا فرماتا ہے. تو اس حدیث سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ فقہ کا معنی ہے کہ نصوص کو صحیح سمجھنا، آیات اور احادیث کو صحیح سمجھنا، اور ان میں سے احکام کو استنباط بھی کرنا. میں نے جیسے پہلے عرض کیا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مختلف درجات فہم کے بھی، دو لوگ برابر نہیں ہیں، اس لیے بعض لوگ ایک آیت میں سے چار فائدے نکالتے ہیں، بعض لوگ دس فائدے نکالتے ہیں. یہ فہم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ استنباط ہے کہ نہیں ہے، فہم ہے کہ نہیں. بشرط یہ کہ جو بنیادی نصوص کا جو پیغام ہے، جو بیک گراؤنڈ ہے قرآن و سنت کا، اس سے خارج نہ ہو فہم. اگر اس سے خارج ہے تو اس کے کوئی پھر کوئی اعتبار نہیں. ہم فہم کس کی فہم کی بات کر رہے ہیں؟ جو قرآن سنت کے مطابق کے مخالف نہیں ہے. پھر سبب الفہم کیا ہے؟ یاد رکھیں، جس کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں تو اس کے پاس صحیح فہم بھی موجود ہے. نمبر ایک، اللہ تعالی کی طرف سے توفیق اور انعام اور احسان، سب سے پہلی بات ہے. نمبر دو، قوت الادراک، سمجھنے کا، جاننے کی ایک خاص قوت اور طاقت ہوتی ہے اور ہر بندے کی برابر نہیں ہوتی. نمبر تین، قوت الحفظ، پھر یاد رکھنے کی قوت. نمبر چار، قوت الاستنباط، مسائل میں سے، نصوص میں سے مسائل کو استنباط کرنا. ادراک ہے، ادراک کی طاقت ہے علم کی، پھر حفظہ کی طاقت ہے، پھر استنباط کی طاقت ہے. اور ان سب میں لوگ متفاوت ہیں، برابر ہیں نہیں ہے. سب سے افضل ترین درجہ کس کا ہے امت میں؟ تفاوت ہے نا، اس پر اتفاق ہو گیا نا، فہم میں تفاوت ہو چکا ہے نا، برابر نہیں ہے. سب سے بلند ترین درجہ فہم میں، اس سمجھ میں کس کا ہے امت میں؟ میں دلیل پوچھوں گا پھر. صحابہ کرام کا ہے، صحابہ کرام کی بات کر رہے ہیں، سلف ہے، صحابہ کرام کا ہے، اور صحابہ کے بعد پھر ان کے تابعین، پھر اتباع التابعین. دلیل کیا ہے؟ خیر الناس، بارک اللہ، خیر الناس قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اس پورے سینیریو سے کچھ فائدہ، کچھ بات پلے پڑی، کچھ سمجھ آئی کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ کہ فہم ضروری ہے قرآن سنت کو سمجھنے کے لیے. صرف لفظی معنی کافی نہیں ہے بغیر فہم کے. فہم کا معنی ہے متکلم کی مراد کو سمجھ لینا. جتنا آپ اس فہم، جتنا آپ متکلم بات کرنے والے کی مراد تک پہنچیں گے اتنی ہی زیادہ آپ حق پر ہوں گے. جتنی زیادہ آپ دور ہوں گے اتنی زیادہ آپ حق سے دور ہیں. سچ کے قریب کون ہوتا ہے؟ جو بات کرنے والے کو سمجھ رہا ہوتا ہے نا، ورنہ جھوٹا کون ہوتا ہے؟ جو بات کو غلط انداز سے بیان کرتا ہے اس کے اصل مراد سے ہٹ کے. سچے جھوٹے میں کیا فرق ہے؟ یہ تو ہے نا. تو فہم، متکلم، قائل، جو بات کر رہا ہے اس کی مراد کو پا لینا. اور نصوص میں سے اللہ تعالیٰ کی مراد اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کو سمجھ لینے کا نام فہم ہے. جب دو لوگ برابر نہیں ہیں، علماء بھی متفاوت ہیں، درجے ان کے ایک دوسرے سے بلند ہیں، سب سے بلند ترین درجہ ہے سلف صالحین کا، اور ان میں سے سب سے بلند درجہ صحابہ کرام کا، ان کے بعد تابعین کا، ان کے بعد اتباع التابعین کا پوری امت میں. ابھی تک ٹھیک ہے معاملہ؟ آگے چلے. یہ فہم ہے یہاں تک. السلام علیکم. سلف کا کیا معنی ہے اور سلف کون ہے؟ سلف کا لفظی معنی جمع سالف ہے، سالف کی جمع ہے لفظی طور پہ، اور سلف اسے کہتے ہیں جو گزرے ہوئے لوگ ہیں، آپ سے پہلے جو گزرے ہوئے لوگ ہیں انہیں سلف کہا جاتا ہے. باپ دادا سلف ہیں، آپ کے رشتے دار جو بزرگ ہیں وہ سلف ہیں. کیا ہے وہ؟ آپ سے پہلے ہوں، عمر کے اعتبار سے یا فضل کے اعتبار سے. یہ معجم الوسیط میں سلف کی تعریف بیان کی گئی ہے، المعجم الوسیط میں. الشیخ عبد السلام السحیمی حفظه الله کی بڑی پیاری تصنیف ہے، کن سلفین علی الجادہ. اور میں سمجھتا ہوں جس نے سلفیت کے تعلق سے کچھ سمجھنا ہے تو یہ کتاب پڑھ، جن ساتھوں کو عربی آتی ہے یہ مطلب کتاب ضرور پڑھنا، میری گزارش ہے. اردو میں ہو چکا ہے، انگلش میں ترجمہ موجود ہے، اردو کا تو نہیں ہے میرا خیال ہے. انگلش میں ترجمہ موجود ہے اس کی پیاری کتاب کا، کن سلفین علی الجادہ. اگر سلفی بننا ہے تو پھر صحیح پکے سلفی بنا. جی فرماتے ہیں اس کتاب میں، سلف کا معنی لغت میں سالف کی جمع ہے، اور سالف جو ہے وہ متقدم ہے، گزرا ہوا پہلے، اور سلف جو ہے وہ جماعہ ہے، متقدمون گزرے ہوئے لوگ، گزشتہ لوگ. اور اسی میں سے اللہ تعالیٰ کا فرمان سورہ زخرف آیت نمبر 56 میں، 56 میں، فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرین، اور ہم نے ان کو سلف بنایا اور مثال بنائی بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے. قال البغوی فی تفسیرها، شیخ السحیمی حفظه اللہ فرماتے ہیں، امام بغوی فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، والسلف من تقدم من الآباء، سلف وہ ہیں جو گزر چکے ہیں، گزشتہ آباء ہیں، آباء و اجداد. فجعلناهم، یعنی اس آیت کے معنی ہے، فجعلهم متقدمین لتعظ بهم الآخرون، ہم نے ان کو پہلے بیان کر دیا جو لوگ گزر چکے ہیں تاکہ بعد میں آنے والے جو ہے عبرت حاصل کرے. ابن الاثیر فرماتے ہیں سلف کے معنی میں، سلف الانسان من تقدمه بالموت من آبائه وذوی قرابته، جو مر چکے ہیں آبا میں سے، رشتہ داروں میں سے، ان سلف کہا جاتا ہے. ولہذا سمی الصدر الاول من التابعین السلف، اس لیے صدر اول تابعین میں سے ان کو سلف کہا گیا ہے. اصطلاحی معنی پھر شیخ صاحب بیان کرتے ہیں، شیخ السحیمی حفظہ اللہ، اور ان میں مختلف اقوال، بعض نے کہا سلف سے مراد صحابہ ہیں، بعض نے کہا صحابہ اور تابعین ہیں، بعض نے کہا پہلے تین زمانے ہیں، بعض نے کہا پانچویں صدی تک بھی سلف کہا جاتا ہے. قرآن اور سنت کی روشنی میں سلف کسے کہتے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں قرآن اور سنت میں سلف کا ذکر کیا گیا یا نہیں کیا گیا. ایک تو لغوی معنی میں نے بیان کیا، پھر اصطلاحی معنی بھی ہم نے جان لیا ہے. لغت کے اعتبار سے گزرے ہوئے لوگ، اور اصطلاح کے معنی میں کس نے کہا صحابہ ہیں، کس نے کہا صحابہ اور تابعین ہیں، کس نے کہا پہلے بہترین تین زمانے ہیں، اور بعض نے کہا کہ پہلی پانچ صدیاں ہیں، تو اس میں اختلاف پایا جاتا ہے. اب صحیح قول کون سا ہے؟ صحیح قول وہ ہے جو قرآن سنت کے مطابق ہے. علماء تو اجتہاد کرتے رہتے ہیں اور اصطلاحی معنی بیان کرتے رہتے ہیں. ہمارے پاس قرآن اور صحیح حدیث ہے، جیسے کہ ہمارے مخالفین ہم سے ہی کہتے ہیں ہمارے پاس قرآن حدیث کافی ہے. تو آئیے دیکھ قرآن اور حدیث میں جب بات ہوئی سلف کے تعلق سے تو کس انداز میں بات ہوئی، تاکہ معنی متعین ہو جائے، اور دیکھیں ان اصطلاحی معانی میں سے کون سا معنی صحیح ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ التوبہ آیت نمبر 100 میں، والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والسابقون الأولون، اور سبقت کرنے والے پہلے لوگ، کن میں سے کون لوگ ہیں؟ من المهاجرین، مهاجرین میں سے. مهاجرین کون ہیں؟ وہ صحابہ جنہوں نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ کی طرف. والانصار، اور انصار میں سے انصار کون ہیں؟ جنہوں نے نصرت کی ان مہاجرین کی، اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان مہاجرین کی رضی اللہ عنہم اجمعین، جنہوں نے نصرت کی ہے، مدد کی ہے، ان کو انصار کہا جاتا ہے. والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ، الذین کیا ہے؟ اسم موصول، صیغۃ العموم ہے، سمجھے ذرا. والذین اتبعوہم بإحسان، اور جن لوگوں نے ان کی اتباع کی، کوئی بھی اتباع نہیں، بإحسان قید ہے، احسان کے ساتھ، یعنی بہترین طریقے سے ان کی اتباع کی. اتباع کسے کہتے ہیں؟ کہ جو نقش قدم ہوتے ہیں چلنے والے کے، ان کے نقش قدم پر قدم رکھ کے چلنا، اسے اتباع کہتے ہیں صحیح طریقے سے، اور اسے احسان بے احسان کہتے ہیں. اگرچہ راستہ سیدھا ہے لیکن پاؤں کی جگہ پاؤں نہیں رکھا، راستہ وہی ہے تو بے احسان نہیں ہے. احسان کے قید کیوں ہیں بھائی؟ یعنی ہو بہو وہی راستہ اختیار کر ویسے چلے، ورنہ سمت ایک سمت کی طرف جانا کافی نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ میں اس آیت کریمہ کے الفاظ آپ کو اس لیے ذرا تفصیل سے بیان کروں تاکہ ہماری ناقص عقل بھی تھوڑا سمجھ لے بے احسانی کی قید کیوں ہے. اچھا، والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضوا عنہم سب اللہ تعالی راضی ہے. کون؟ السابقون الاولون من المهاجرين والانصار، اللہ تعالی راضی ہے. والذین اتبعوهم بإحسان، اللہ تعالی راضی ہے. پہلے تو پتہ چل گیا ہے صحابہ ہیں مہاجرین انصار، اور ان میں سے جو سابقون الاولون ہیں، جو سب سے پہلے اسلام میں داخل ہوئے، ان کا بلند درجہ ہے، کوئی شک نہیں ہے. اور جن لوگوں ان کی اتباع کی، ان کے بعد میں آنے والے صحابہ سر فہرست ہیں. لیکن کیا اس آیت کریمہ سے صرف یہی معنی مراد ہے کہ صرف صحابہ ہیں، صحابہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جو ان کی اتباع کرے احسان کے ساتھ؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. الذین عام ہیں، اگر آپ تخصیص کرنا چاہتے ہیں تو پھر دلیل آپ پر فرض ہے. کیونکہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں والذین اتبعوهم بإحسان سے مراد صرف صحابہ ہیں جو سابق اولین کے بعد آئے ہیں، لیکن ہیں صرف صحابہ، ان کے بعد والے تابعین، اتباع التابعین ان کے نقش قدم پر راستے پر چلنے والے دوسرے لوگ نہیں ہیں. کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی اعتراض میں آیا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں اس معنی، اس آیت کریمہ کا معنی افسر زمانے میں کیا تھا؟ سابق اولون میں مہاجر و انصار تو پتہ چل گیا، الذین اتبعوهم بإحسان صحابہ میں سے کوئی اور تو نہیں ہے. تو ایک آیت کریمہ کا معنی آپ سے زمانے میں کچھ ہے اور بعد میں کچھ اور ہو جائے گا، کیسے ممکن ہے؟ معنی تو ایک ہوتا ہے، قرآن مجید کا معنی تو ایک ہے، دو دو تین تین معنی ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں بڑی غلط فہمی ہے. اگر آپ اس انداز سے چلیں گے تو پھر کوئی بھی آیت نہیں رہے گی. واقیم الصلاۃ کس کے لیے ہے؟ وآتوا الزکاۃ کس کے لیے ہے؟ کتب علیکم الصیام کس کے لیے ہے؟ سرفر صحابہ کرام ہی تو ہیں، اور کون ہیں؟ نہیں تو پھر ہم کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ کیوں روزے رکھتے ہیں؟ کیوں روزے رکھتے ہیں؟ کیوں حج کرتے ہیں؟ کیوں زکات دیتے ہیں؟ تو قرآن مجید صرف صحابہ کرام کے نازل نہیں ہوا، اگرچہ سر فہرست یا الذین آمنوا وہی ہیں. تا قیامت ہر مسلمان کے لیے یہ کتاب ہے جو اس پر ایمان لے کے آتا ہے. تو آیت کریمہ کا معنی کہاں تبدیل ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں کوئی موجود ہے وہی تھے، کوئی اور تھا ہی نہیں. اگر آپ یہ سمجھتے کہ وہاں تک معنی جو ہے وہ کافی ہے، تو پھر جو ان کی اتباع بے احسان کے ساتھ کرتے ہیں تو کوئی قدر قیمت نہیں ہے، وہ وقت ضائع کر رہے ہیں اپنا. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے بتائیں جو یہ کہتے ہیں کہ ان اس آیت کریمہ میں صرف صحابہ ہی مراد ہے، سابقون الاولون پہلے گزرے ہوئے اور اذن اتباع بے احسان ان کے بعد میں آنے والے. صحابہ کرام کا دور ختم، آیت کا مفہوم ختم. میری گزارش یہ ہے تابعین جنہوں نے صحابہ کرام سے براہ راست علم حاصل کیا، انہی کے راستے پر چلتے رہے، انہی کے نقش قدم پر، اتبعوهم بإحسان پر عمل کیا اس آیت کریمہ پر، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے کہ نہیں ہے؟ میرا سوال یہ ہے. اگر راضی نہیں تو ثابت کر کے دکھائیں کہ راستہ صحابہ کرام کا ہو، وہ صحابہ کرام جو بعد میں آئے جنہوں نے اس راستے کو اپنایا، ان کی اتباع جو سابقون اولون ہیں، جو سابقون اولون کے راستے کی اتباع کرتے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، جو بعد میں انہی کی اتباع کرتے اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں ہے. ممکن ہے یہاں پر معنی تبدیل ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ اس لیے معنی واضح ہے آیت کریمہ کا، والذین اتبعوهم بإحسان اوپنلی ہے، تا قیامت ہے جو بھی ان کی اتباع کرتا ہے. اب سلف کی مراد کہاں تھا کہ بعد میں ہم بتائیں گے، پہلے اس آیت کو سمجھ تو لے رہے صحیح طریقے سے، اور پھر بات فہم کی ہو رہی ہے. اب اللہ کے لیے ہمارا فیصلہ کرے. اس آیت کریمہ سے آپ لوگوں نے کچھ سمجھا ہے اور میں نے کچھ اور سمجھا ہے، فیصلہ کون کرے گا؟ آیت ایک ہی ہے، ایک ہی الفاظ ہیں، اور بات اسی کی فہم کی ہو رہی ہے. اور صرف ایک آیت نہیں ہے، آگے میں انشاءاللہ جب دلائل بیان کروں گا، فہم سلف کی حجت ہے، انشاءاللہ 20 سے زیادہ دلائل ہوں گے. ان سب پر ہمارا اختلاف ہے. میں نے کچھ سمجھا ہے, آپ نے کچھ سمجھا ہے, میرے اور آپ سے مراد میرے علماء نے, آپ نے آپ کے علماء نے سمجھے. ہم دو ایک ہی آیت کریم ہے, ایک ہی حدیث ہے, ہماری سمجھ میں فرق پڑ گیا ہے. فیصلہ کون کرے گا کس کی سمجھ درست ہے؟ آپ پھر قرآن حدیث کی بات کریں گے, اسی میں تمہارا پھر اختلاف ہوا ہے. اب اس ایک آیت کو لے لیں آپ, آپ کہتے ہیں اس میں صرف صحابہ مراد ہیں. جانتے کیوں کہتے ہیں صرف صحابہ مراد ہیں؟ عجب بات ہے. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ سلف سے مراد بعد میں آنے والے لوگ ہیں. عجب سے, یعنی صحابہ سلف میں شامل نہیں ہیں, تابعین اتباع تابعین بعد میں آنے والے لوگ ہیں. جب ہم صحابہ کی بات کرتے ہیں تو پھر صحابہ کی فہم اگر قابل اعتبار ہے لیکن حجت پھر بھی نہیں ہے, تو پھر قابل اعتبار کی چیز کی ہے بھائی؟ جب حجت مانتے نہیں ہیں تو پھر قابل اعتبار کی چیز کی باقی رہ گئی ہے؟ اچھا آگے چلتے ہیں. یہ آیت کریمہ ہے. اب اس آیت کریمہ کو اس حدیث کے ساتھ جوڑ کے مجھے بتائیں کہ سلف کون ہے شریعت کے اعتبار سے. آیت کریمہ, والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ واعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیها ابدا ذلك الفوز العظیم ذلك الفوز العظیم. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, خیر الناس قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. یہ آیت کریمہ, یہ حدیث ہے. اس آیت کریمہ سے سلف کون ہے؟ اس آیت کریمہ سے اور حدیث سے کون سلف ہے؟ پہلے تین زمانے والے لوگ جو ہیں وہ ہمارے سلف صالحین ہیں, اور صالحین کی قید یہاں پہ ضروری ہے. اور جب ہم بغیر قید کے کہتے ہیں ہمارے سلف, تو چھوٹا بچہ بھی جو مخالفین میں سے چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے, اس سے مراد سلف صالحین ہیں, سلف فاسدین نہیں ہیں. کیونکہ لفظی اعتبار سے میں پہلے بیان کر چکا ہوں, سلف سے مراد گزرے ہوئے لوگ, اچھے بھی ہو سکتے برے بھی ہو سکتے ہیں. اب گزرے ہوئے لوگ صحابہ کرام ہیں, صحابہ کرام کے مخالفین بھی ہے کہ نہیں؟ مخالفین بھی تو ہے نا. عبداللہ بن ابی بن سلول گزرے ہوئے لوگوں میں سے ہے کہ نہیں؟ ہمارے سلف ہیں, نعوذ باللہ, ایک مرافق و سردار ہمارا سلف. لفظ اعتبار سے تو سلف ہے, شرع اعتبار سلف نہیں ہمارا, کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہے. منافقین سے اللہ تعالیٰ راضی ہے؟ نہیں واللہ. اسی طریقے سے تابعین کے دور میں آ جائیں یا صحابہ کرام کے دور میں بھی دیکھیں, جو خوارج نکلے سلف میں سے ہیں کہ نہیں؟ لیکن سلف صالحین ہیں, فاسدین ہیں. فاسدین ہیں کیسے؟ صالحین ہو سکتے ہیں جو ہمارے سلف سے جنگ کرتے ہیں؟ کیسے فاسدین ہیں؟ کیسے صالحین ہو سکتے ہیں؟ فاسدین ہو. اسی طریقے سے مثال کے طور پہ جہم کے صفوان کو لے لیں آپ, جہمی جو گروہ نکلا ہے وہ اس شخص کی اتباع پیروی بلکہ اندھی تقلید کرتے ہوئے نکلا, اس کے پاس دلیل کیا ہے؟ تو جو جہم بھی صفوان کی تقلید کرتا ہے وہ جہمی ہے, مرجی ہے, غلات المرجی جو میں سے. اب جہم بن صفوان کو اگر کوئی بھی جاہل یہ کہے کہ وہ بھی تمہارا سلف ہے, تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا جاہل کوئی بھی نہیں ہے. ہم صبح شام کہتے ہیں کہ اہل بدعت کے سرداروں میں سے سردار ہے, علماء نے کفر فتوے لگائے ہیں, اسے قتل کر دیا گیا ہے, اسے مرتد سمجھ کر یعنی قتل کر دیا گیا ہے سن 128 ہجری میں, اس بہترین زمانے میں, پھر بھی آپ کہیں کہ یہ بھی سلف میں سے تھا؟ فہم میں کوئی خرابی ہے کہ نہیں؟ پھر وہی فہم کی بات آئی ہے. سبحان اللہ. تو سلف صالحین معروف ہیں اور سلف فاسدین جو ہے, سبحان اللہ. تیرے بھی ہاتھ لگایا آپ نے؟ اچھا بھی لگایا, ٹھیک. بس اسی پہ بات ختم کرتے ہیں. اب اس آیت کریمہ سے اور حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا ہے سلف کون ہیں. پہلے بہترین زمانے ہیں, صحابہ ہیں, تابعین ہیں, تابعین اتباع التابعین ہیں, اور جو ان کی اتباع کرتا ہے بے احسان وہ سلف کی اتباع کرنے والوں میں سے ہے, متبع للسلف. اگرچہ بعض لٹرلی سلف ہی کہہ دیتے ہیں, انہیں چوتھی صدی کے پانچویں صدی کے ویسے کہہ دیتے ہیں, لیکن حقیقتاً سلف یہ ہیں, وہ ان کے متبعین ہیں. آج کے دور کے جو علماء ہیں سلف ہیں, شصاحب فوزان حفظ اللہ سلف ہیں؟ سلف نہیں ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں, اللہ کی حفاظت فرمائے, اور متبعین السلف میں سے ہیں. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ وفات پا چکے ہیں, متبعین السلف میں سے ہیں. اگر ہم تین دور متعین کر دیے تو پھر جو بھی ان دور کے بعد وہ اتباع السلف میں سے, الذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، ذرا اس پہ تاکہ مزید پتہ چلے، جب سلف کی بات کرتے ہیں ہمارے علماء نے کیا کہا سلف کے تعلق سے، اکثر یہی کہا جاتا ہے ابن تیمیہ فتنہ لے کے آیا ہے، ابن تیمیہ فتنہ لے کے، پتہ نہیں کون سے ابن تیمیہ فتنہ لے کے آئے. کہتے ہیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تلبیس الجہمیہ میں جو کچھ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں اس کو جاننے، اس کو معرفت کا راستہ جو ہے وہ یہ ہے کہ صحیح الفاظوں کو جان لیا جائے، اور جو تفسیر اس لفظ کی ان لوگوں نے کی ہے جنہوں نے لفظ اور معنی اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہے، اس زبان پر جن سے ان کو مخاطب کیا گیا ہے انہیں کی زبان سے، اور جو بھی عبارات میں تبدیل یا اصطلاح تبدیل ہے وہ جانتے تھے. فرماتے ہیں جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں اس کو جاننے کا، معرفت کا، جاننے کا، سمجھنے کا کیا راستہ ہے؟ فرماتے ہیں ایک ہی راستہ ہے کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لے کے آئے، قرآن سے حدیث لے کے آئے نا، نصوص لے کے آئے ہیں نا، کہ ان معنی، ان نصوص کے الفاظ کے معنی کو جان لیا جائے جیسا کہ ان لوگوں نے جانا تھا، سمجھا تھا. کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ صحابہ کرام کے بارے میں بات ہو رہی ہے. فہم ہے کہ نہیں؟ جاننا سمجھنا فہم ہے کہ نہیں؟ فہم. جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست لفظ اور معنی دونوں لیے، کس زبان میں؟ انہی کی زبان میں جن پہ یہ نازل ہوئے قرآن و صحیح حدیث. اور جو بھی ان میں اگر کوئی معنی میں کوئی تبدیلی مقصود تھی یا اصطلاح میں تبدیلی مقصود تھی تو وہ جان چکے کہ نہ جان چکے؟ ان سے بہتر کوئی جاننے والا ہے؟ نہیں. تو امام صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ سمجھنے کا بہترین طریقہ ہے صرف کون سا ہے؟ سلف صالحین کا، صحابہ کرام کا. اور صحابہ کرام نے آگے اسی علم کو، اسی فہم کو اپنے شاگردوں تک پہنچایا، پھر انہوں نے آگے اپنے شاگردوں تک پہنچایا، وہ یہ سلسلہ جاری رہا. اچھا، مقدمۃ التفسیر میں، مقدمۃ اصول التفسیر معروف ہے، شیخ حسام رحمۃ اللہ علیہ کی فرماتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید کو پڑھا ہے قرآن کے صحابہ کرام نے، تابعین اتباع التابعین نے، تین بہترین زمانوں نے، اور وہ زیادہ بہتر جانتے تھے قرآن مجید کی تفسیر اور معنی، جیسا کہ وہ حق سے زیادہ آگاہ تھے اور حق کو بھی زیادہ جانتے تھے، جس حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. کتنی پیاری بات ہے، حق وہی جانتے تھے نا. جب حق وہ جان چکے تھے تو پھر قرآن سنت یا قرآن کی صحیح تفسیر کیسے نہیں جانتے تھے؟ اچھا، آگے فرماتے ہیں فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسیرهم، جس نے صحابہ کرام کے خلاف تفسیر کی ہے اور اس نئی تفسیر میں صحابہ کرام کے قول کی مخالفت کی ہے، فقد اخطأ في الدليل ومدلول جميعا، تو دونوں میں اس نے خطا کی، یعنی ڈبل خطا ہے، دلیل میں اور مدلول میں. دلیل جو اس کے سامنے ہے، جو اس کو سمجھ نہیں آ رہی، اور جو اس نے اس معنی نکالا ہے اس میں اس نے خطا کی ہے. ومعلوم ان كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها اما عقلي واما سمعية. یہ قاعدہ یاد رکھیں، شیخ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ بھی اچھی طرح جان لیں، یہ مسلمات ہیں سن کے نزدیک معلوم ہے، جو بھی سلف کے قول کی مخالفت کرتا ہے تو اس کی وجہ یا شبہ ضرور ہوتا ہے، یا تو عقلی شبہ ہوتا ہے یا سمعی. سمعی کسے کہتے؟ نص، یعنی قرآن یا کسی حدیث کی وجہ سے کوئی شبہ ہوتا ہے، اسے غلط سمجھا ہوتا ہے آیت کو یا حدیث کو، یا غلط تعویل کی تو قرآن کی آیت کی یا تحریف کی ہوتی ہے، یا ضعیف حدیث ہوتی ہے، یا حدیث سے غلط معنی نکالا ہوتا ہے، پھر اس غلط معنی کو وہ صحیح سمجھ کر، اسے صحیح معنی کو ہٹا کر اس کی جگہ اس معنی کو بیان کرنا چاہتا ہے. امام سفارینی شمس الدین محمد بن احمد السفارینی، ان کی وفات سن 1188 ہجری میں ہوئی. کتاب اللوامع، لوامع میں فرماتے ہیں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 20 میں، المراد بمذہب السلف، میں یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں کتنی صدیاں گزر گئی ہیں، سلف کے مفہوم میں تحریم کفر کا ہے. اب 12ویں صدی کے بعد پھر 13ویں صدی دیکھ لیں, شیخ محمد رحمۃ اللہ علیہ, پھر ہماری صدی دیکھ لیں آپ, شیخ باز رحمۃ اللہ, شیخ العثیمین علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ, شیخ صاحب فوزان اور دیگر ہمارے جو علماء ہیں, شیخ ربیع ہیں, شیخ عبید الجابری اور دیگر علماء, سب یہی معنی ان کا ہے کہ نہیں؟ تبدیلی کہیں پہ آئی ہے؟ کوئی فرق نظر آیا کسی کو؟ دیکھیں فرماتے ہیں, المراد مذہب السلف, مذہب السلف سے مراد, آگے بتاؤں گا مذہب, جیسے انہوں نے بھی فرق بتایا مذہب اور منہج میں یہ فہم میں کیا فرق ہے, تفصیل آگے بتاؤں گا میں. فرمات المراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم اجمعين وعيال التابعين لهم بإحسان واتباع وإمة الدين مما شهد له بالإمامة. فرماتے ہیں مذہب السلف سے مراد یہ ہے جس چیز پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور اعیان التابعین لهم بإحسان, جو ان کے احسان کے ساتھ اتباع کرتے ہیں, واتباعهم اور ان کے اتباع کرنے والے تابعین واتباع التابعین, وائمۃ الدین ممن شہد له بالامامہ, اور ائمۃ دین میں سے جن کی گواہی دی گئی کہ یہ امام ہے, ہر ایرہ غیرہ نہیں, سلف سے نسبت کرنے والے بہت زیادہ ہیں, اپنے آپ کو حدیث کہنے والے بہت زیادہ ہیں, سلفی کہنے والے بہت زیادہ ہیں, لیکن یا تو ان میں سے ہونا چاہیے صحابی ہے تب اتباع التابعین, نہیں تو پھر ایسا شخص جس کی گواہی دی گئی کہ یہ امام ہے دین میں سے. وعرف اور وہ بھی شرط دیکھ قید دیکھے, وعرف عظم شأنه في الدين, اور اس کی دین میں عظیم شان بھی معروف ہے, جان لی گئی ہے. وتلقى الناس كلامهم خلفا عن سلف, اور ایسے لوگ جن کی باتوں کو لوگوں نے لیا, خلفا عن سلف, سلف نے پھر ان کے بعد پھر ان کے بعد, دون من رومی ببدعت, جن پر کسی بدعت کی تہمت لگائی گئی ہے تو وہ ان میں سے نہیں, سلف میں سے نہیں. او شہر بلقب غیر مرضی, یا کسی غلط لقب سے مشہور ہوا کوئی شخص, مثل الخوارج والروافض والقدریہ والمرجئہ والجبریہ والجہمیہ والمعتزلہ والکرامیہ ونحوہم, اور ان جیسے دوسرے لوگ, یہ سارے کے سارے سلف میں سے نہیں ہیں اور نہ ہی ان کی اتباع کرنے والے ہیں, ان کا راستہ جدا, البدعت کا راستہ ہے, ہمارا راستہ جدا, ہمارے اہل سنت کا راستہ ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں, یہ جتنے بھی نام لیے شیخ صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ, فرماتے ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے, چاہے ان کا لیڈر ہو یا ان کا تقلید کرنے والا ہو, ان کا سلف میں سے, اہل سنت جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ اہل بدعت میں سے ہیں. امام صفاری نے بات بالکل واضح کر دی ہے, اور ان سے یہ انہوں کہاں سے لیا علم, جیب سے نکالا, ان سے پہلے والوں کا علم ہے جو ان سے گزرے ہیں, انہوں سے پہلے کہاں سے لیا, ان سے پہلے والوں نے, شیخ السلام نے کہاں سے لیا, ان سے پہلے والوں نے, یہ سلسلہ صحابہ کرام سے لے کے آج کے دور تک بھی موجود ہے. الطائفۃ المنصورہ, اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کو اسی طریقے سے نصرت کرتا رہے جیسے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, اور ہمیشہ یہی ایک گروہ جو حق پر قائم اور دائم رہے گا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اگلے درس میں انشاءاللہ, اب تو وقت نہ رہا, اگلے درس میں فہم سلف کا کیا معنی ہے اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. فہم الگ سے بیان کر دیا, سلف الگ سے بیان کر دیا, فہم کسے کہتے ہیں, سلف کسے کہتے ہیں جان چکے, اب فہم سلف کیا ہوتا ہے دلائل کے ساتھ انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے. واللہ اعلم, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.